इसकी मिसालें हम कई दफे दे चुके हैं, जैसे पूछें जी कहां जा रहे हो और वो कहे थाने, तो अब ये थाने में ये फिक्रा है कि मैं थाने जा रहा हूं या थाने की तरफ जा रहा हूं, हालांकि थाने बताते खुद कोई फिक्रा नहीं है। इस तरह से ग्रामर वाले जो के बोलने चालने में हर जुबान में ये होता है कि पूरी इबारत नहीं बोली जाती, बल्कि बोलने और सुनने वाला समझ जाता है कि बात क्या हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यहां असल इबारत है वला कि नल बिर्रा बिर्रो मन आ माना, नेकी तो है नेकी उसकी जो के लाया ईमान, यानी लाकिन्नल बिर्रा के बाद उसकी खबर रफा में एक है लाकिन्नल बिर्रा बिर्रो मन आ माना, बल्कि नेकी असल तो है नेकी उसकी जो के ईमान लाया। बिर आगे मुजाफ कर ले फिर तर्जमा वो उस तरह बन जाता। इन्होंने इसीलिए तर्जमा किया लेकिन बड़ी नेकी तो ये है जो कोई ईमान लाए, लफ्जी तर्जमे के करीब रहे हैं, असल तो मैंने बनता है बड़ी नेकी तो है ईमान लाना या उसकी जो ईमान लाया और फला फला काम किए जो आगे बयान हो रहे हैं। तो इस तरह से वो बिर्रो लाकिन्ना वाली खबर वही लफ्ज महजूफ समझा जाता है कि अंडरस्टूड है कि यहां ये लफ्ज है। मन आमना आमना हम पढ़ चुके हैं, आमना योमिनो अमेना से बाबे फाल का मसदर है, इस पर बे आए तो इसके मैंने उर्दू में करते ईमान लाना, आमना ले आए तो उसका मैंने और होता है, आमना के साथ सिला ना आए तो उसका मैंने और होता है, आमना हु का मैंने और है इसका मैंने उसको अमान दी, आमना लहू उसकी बात को सच समझा, आमना बिही उस पर ईमान लाया। ये तीन तरह का इस्तेमाल कुरान करीम में आएगा। यहां है आमना बिल्लाह है जो अल्लाह पर ईमान लाया, वल यौमिल आखिर है अब अल्लाह पर ईमान लाया मुराद उसकी है, उसको वाहिद ला शरीक समझा, जैसे कि कुरान करीम में इसकी तफसीलात हैं। सिर्फ मान लेना कि हां एक अल्लाह है तो ये बात मतलूब नहीं है, अल्लाह को उन सिफात के साथ मानना जैसा कि कुरान करीम ने बयान किया, वरना अल्लाह पर ईमान लाने वाले अल्लाह के मुनकर तो बहुत कम दुनिया में हुए हैं। ये कि ये कम्युनिस्ट बेचारे थे जो इस तरह से बजाहिर करते थे लेकिन वो भी अपनी उम्र पूरी कर गए, तो अक्सरियत दुनिया में अल्लाह को मानती है, अलबत्त शिर्क करते हैं साथ उसकी सिफात में। लिहाजा अल्लाह को मानने का मतलब यह कि अल्लाह पर इस तरह ही मान लाना उसकी सिफात और उसकी ज़ात के बारे में जैसा कि कुरान करीम ने, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह की है, ये सारा ईमान बिल्ला में बात खुद ब खुद आ जाती है। वल यौमिल आखिर और सबसे आखिरी दिन पर, ये वल यौम भी बे, अब ये बे के साथ उसका अतफ हो रहा है तो अल यौम भी मजरूर हो गया है, अल यौम के माने दिन और अल यौम मां कहें तो फिर उसका माना आता है आज का दिन, फिर वो नसब में जर्फ आ जाता है। और अल यौमो अल यौमे अल यौमा वो जैसे जरूरत होगी रफा नसब जा रहा सकती है। आखिर उसकी सिफत है हमजा खे रे मादा, हमजा खा राक है। अजीब बात है ये वजन तो फाइल का है इस्मुल फाइल इसी मादा हमजा खे रे से, लेकिन अजीब बात इस बारे में यह है कि इस मादे से आखिर इससे इस्म फाइल है, हालांकि इससे फेल मुजर्रद नहीं इस्तेमाल होता। अगर इससे फेल होता ना, मसलन फर्ज कीजिए आखरा या खरो या आखिरा या खरो कोई तो होता और उसके मायना होता सबसे पीछे आना, तो फिर इस्म फाइल बात बनती थी कि आखिरन मैंने सबसे पीछे आने वाला। लेकिन ये इसलिए सिर्फ ये लफ्ज बड़ा अजीब है कि इससे देखिए फाइल इस्मुल फाइल तो सलासी मुजर्रद से बनता है, मजीद फी से तो नहीं ना बनता, और इससे फेल मुजर्रद इस्तेमाल ही नहीं होता लेकिन इस्मुल फाइल इस्तेमाल होता है, तो ये इस लिहाज से अजीब बात है। अलबत्ता इससे अखारा तखारा इस्ताखारा मजीद फी के बहुत से बाब कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं। तो आखिरुन सबसे आखिर पे आने वाला, अब यहां भी लफ्ज उर्दू में आखिर और आखिरी, आखिरुन का वही मायना है जो उर्दू में होता है आखिरी द लास्ट वन। याद रखिए एक लफ्ज आपने आखरों पढ़ा है वो अफालो होता है, उसके माने होते हैं दूसरा, दी अदर। ये इस्म फाइल है, अफल तफजील नहीं है। वो जो अफल तफजील है वो तो गैर मुनसरिफ भी होता है, क्योंकि सारे अफल तफजील के सीगे गैर मुनसरिफ होते हैं। तो ये है आखिर, उर्दू तर्जमा इसका आखिरी। सिफत आया अल यौम की, आखिरी दिन, यानी सबसे आखिर पर आने वाला दिन। लफ्जी मैना तो ये हुआ, इससे मुराद है वो हिसाब किताब का दिन, जो अभी सूरत फातिहा में आपने यौमुद्दीन के नाम से पढ़ा था। कुरान करीम में अल आखिरा के लफ्ज से भी उसका जिक्र है। अल आखिरा उसका मौनस है, सबसे पीछे आने वाली, और फिर उसके साथ अंडरस्टूड होता है कि अद्दारुल आखिरा, अल हयातुल आखिरा, कोई मौनस मौसूफ उसके साथ है। आखिरत की सबसे आखिर पर आने वाली जिंदगी, सबसे आखिर पर आने वाला घर, और दार और हयात उड़ा देते हैं, सिर्फ अल आखिरा इस्तेमाल होता है। वो हम बिल आखिरत हम यूकिनून, वो आखिरत पर ईमान रखते हैं, और उससे मुराद होता है आखिरत का घर। यहां अल यौम अल आखिर, आखिरी दिन पर ईमान रखते हैं, और आखिरी दिन से मुराद बज़ाहिर तो है इस दुनिया का शायद जो आखिरी दिन हो, जिस दिन खत्म हो जाए दुनिया, मुराद तो वही होता है। जाहिरन मैंने तो यही बनता है कि जब एंड होगा दुनिया का, लेकिन ये इस्तिलाह है हमारी, कुरान करीम में इसको जगह जगह इस्तेमाल किया गया है। इससे मुराद वो दिन है जो अगली जिंदगी की इब्तिदा का होगा, जिस दिन हिसाब किताब होगा, और उसको महज ये कहना कि हाँ एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी हम मानते हैं, ये यौम आखिरत नहीं बनता ईमान। वरना कोई आदमी कहे कुरान ने यही कहा है ना कि एंड पे ईमान हो, चलिए हम ईमान लाते हैं कि ये दुनिया एक दिन खत्म होगी, हमारे जिंदगी में खत्म हो या बाद में हो, ये यौम आखिरत पर ईमान नहीं है। उसके मायने अपने इम्प्लाइड मायने है, और वो इस तरह से है कि कुरान करीम में उस यौम आखिरत की तफसील दी हुई है, उन सबको सामने रखकर, जैसे ईमान बिल्ला के मुतालिक है। तो इस तरह से हमारी इस्तिलाहें बन जाती हैं इस्लाम में। फिर इस्तिलाह में लफ्ज एक बोला जाता है, लेकिन उसके मानों में एक जामियत और बड़ी वसत होती है सारी। आखिरी दिन, अब इसका तर्जमा क्यामत का दिन भी किया है, बल्कि यहां तर्जमा यही किया है क्यामत के दिन पर। हालांकि क्यामत खुद अरबी लफ्ज है, और यौमुल क्यामा कुरान में आया है, और उसके माना है खड़े होने का दिन, क्योंकि काम यकूमू से क्याम बनता है ना, तो यौमुल क्यामा खड़े होने का दिन, यानी जब सबरे इंसानों को फिर खड़ा किया जाएगा हिसाब किताब के लिए, वो एक दूसरा लफ्ज आया है। और लफ्ज है कुरान करीम में असा, वो खास घड़ी। तो क्यामत का चूंकि मुसलमानों में आम माने समझते हैं कि क्यामत से मुराद वो दिन है, इसलिए उर्दू में तर्जमा कर लिया कि इससे मफहूम अदा हो जाएगा, उर्दू वाला समझ जाएगा। वरना क्यामत एक दूसरे पहलू से है, आखिर एक दूसरे पहलू से, चीज तो एक ही है। तो क्यामत के दिन पर ईमान लाया, आखरत पर ईमान लाया, यौमुद्दीन पर ईमान लाया कि मेरा हिसाब किताब होगा अच्छाई और बुराई का, और उसके मुताबिक इनाम या सजा मिलेगी। ये इसमें इम्प्लाइड मैनर। वल मलाइका थे, और मलाइका पर भी ईमान लाया। मलाइका का वाहिद है मलाकुन, और इसका मादा है हमजा लाम काफ, आला का या लोको और आला का या लेको उलू का तन। इसके एक माना है पैगाम पहुंचाना, और भी इसके माना है पैगाम पहुंचाना। उलू का रिसालत को कहते हैं, पैगाम को भी अलूका उलूका। उससे ये लफ्ज असल कहते हैं कि है मालकुन, मफअलुन के वजन पर, हालांकि ज़र्फ है, और मालकुन से मलाकुन बनाता, उल्टा भी कर लेते हैं। अरबी में कई लफ्ज ऐसे होते हैं कि जो उन्हें अपने मादे के एतवार से बनना चाहिए उसमें थोड़ा सा हेर फेर कर लेते हैं, ऐन को फे की जगह रख लेते हैं, फे को ऐन की जगह रख लेते हैं, और यूं भी बोलते हैं। उसको कहते हैं कल्ब, कि उन्होंने लफ्ज उल्टा करके बोला, लेकिन अहले जुबान की बात है। जैसे हम चाकू को काचू कह देते हैं, लफ्ज तो चाकू है, लेकिन काचू भी लिविंग लैंग्वेज है, बोला जाता है, सिर्फ वो काफ और चे को आपस में इंटरचेंज कर लिया है। तो अरबी में भी इस तरह चल जाता है। वो मलाकुन, मालकुन से मलाकुन बनाया, और फिर उससे मलाकुन बना लिया। याद रखिए कि मलाकुन कुछ अगर या मलाकुन का मैंने है फरिश्ता, याद रखिए मलाकुन का मादा मीम लाम काफ नहीं है, ये चीज नोट करने की है। यही वजह है कि मलाइका जमा में फिर वो हमजा आ गया है, वो जो मलाकुन से मलाइकतुन था जो असल लफ्ज था वो हमजा, ये उस बात की अलामत है। तो मलाइकतुन फरिश्ते, मलकुन मैंने फरिश्ता, मलिकुन मैंने बादशाह होता है। मुल्क भी अरबी में इस्तेमाल होता है जिसकी जमा ममालिक भी आती है, मिल्क जिसकी जमा अमलाक आती है, ये भी इसी बात मीम लाम काफ से है। लेकिन मलकुन मीम लाम काफ से नहीं है, इसका मादा हमजा लाम काफ है। और इस तरह से मलाइकतुन मैंने फरिश्ते। अब लफ्ज फरिश्ता जो है ये भी पहलवी या पुरानी फारसी का लफ्ज है, उर्दू में आम इस्तेमाल होता है। बल्कि हकीकत यह है कि जब इस्लाम अपने पहले डायनेमिक जोर में ईरान में आया है तो लोगों को मुसलमान करते गए इस उलझन में नहीं पड़े कि यह नाम क्या है और इसका नाम बदलो, बल्कि जो ईरानी नाम थे अगर उसमें कोई शिर्क नहीं था तो वो उसी तरह से चला, ठीक है मुसलमान हो गया, ज्यादा से ज्यादा मोहम्मद साथ लगा देते होंगे। यही वजह है कि ईरान के उस जमाने के नाम जमशेद, फिरोज, रुस्तम, ये सारे लफ्ज अब मुसलमानों में इस्तेमाल होते हैं, परवेज तक इस्तेमाल होता है। हालांकि हम मुझे तो कुछ एलर्जी सी है इस नाम से, इसलिए नहीं कि गुलाम अहमद परवेज की वजह से, बल्कि ईरान के उस बादशाह का नाम है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़ दिया था कि यह आदमी कौन है मुझे खत लिखने वाला, तो इस वजह से बहरहाल वो नाम चल गए। फिर यह है कि ईरान में एक पहले मजहब था जरतुश्तियत, आतिश परस्ती, मजूसियत, जो भी कहे कुरान में मजूस का लफ्ज आया, एक मजहब था। उसकी बहुत सी बातें दीन इस्लाम से कुछ मिलती जुलती भी है, मसलन उनकी भी पांच वक्त की इबादत होती है उनके लिटरेचर को पढ़े तो, और जन्नत दोजाख पुल सिरात वगैरह के उनके यहां भी है तसव्वुर और ज़िक्र। बल्कि पुल सिरात का लफ्ज उधर सिरात और पुल फारसी लगाकर बनाया ही वहीं से है। तो जब ये मुसलमान होने शुरू हुए तो उनके बहुत से लफ्ज मुसलमानों ने इख्तियार कर लिए, मसलन सलात था लफ्ज नमाज के लिए, कुरान करीम का लफ्ज तो सलात है अरबी का, वहां जो इबादत थी शायद उसे नमाज कहते हो। ये भी हमारे उर्दू वाले कहते हैं कि नींद नून की जबर जरूरी है पढ़ना, हम तो हम पर नमाज ही कह देते हैं, लेकिन वो इसरार करते हैं कि ये ठीक नमाज है। बहरहाल हमने सलात के बजाय नमाज का लफ्ज लिया, यानी ईरान वालों ने इख्तियार कर लिया, सौम की बजाय रोजा, जकात और हज उनके यहां या थी नहीं या क्या बात है, इसकी कोई फारसी नहीं बनी, ये लफ्ज असल ही फिर राज हुए। रोजा हो गया, मलक के लिए फरिश्ता हो गया, जहन्नम के लिए दोजख आ गया, जन्नत के लिए बहिश्त उनका लफ्ज, ये सारे लफ्ज उनके फारसी में थे और वो हमने इख्तियार किए। फिर चूंकि हमारे यहां इस्लाम वो पहला जो मोहम्मद बिन कासिम के जरिए से बरास्ता सिंध आया था वो महदूद हो गया था मुल्तान तक या ऐसे इलाके तक, शिमाली इलाकों लाहौर वगैरह में तो इस्लाम नहीं पहुंचा। यहां इस्लाम आया है बाद में गजनवियों के दौर में वाया ईरान अफगानिस्तान, उस वक्त तक वहां ये इस्तिलाहें फारसी में पक्की हो चुकी थी, लिहाजा जब इस्लाम यहां आया तो वही फारसी इस्तिलाहें यहां भी चली, अल्लाह की बजाय खुदा, मलक की बजाय फरिश्ता, जहन्नम की बजाय दोजा, सौम की बजाय रोजा, ये लफ्ज हमारे यहां फारसी है। लेकिन चाहे उनकी ओरिजिन कुछ भी थी अब इस्तेमाल होता है जुबान वालों का, और बल्कि अब तो ये इस्तलाहें बन चुके हैं मुसलमानों की, मशरकी ममालिक के बेशुमार मुसलमान इन इस्तलाहों के माना समझते हैं, तुर्की में, वस्ती तुर्किस्तान, एशिया वगैरह में, अफगानिस्तान में, बर्रे सगीर में, इन लफ्जों के माना अब वही है जो असल इस्लामी कुरानी इस्तलाहों के हैं, लिहाजा कोई हर्ज नहीं। एक आदमी को सलात ही कहें तो वो शायद ना समझे, नमाज कहे तो समझ जाएगा, इस पर अब आगे भी बात होगी। तो ملائکہ فرشتے, ترجمہ یہی کیا جاتا ہے, اور فرشتوں پر ایمان لایا, یعنی اس نے مانا کہ فرشتے بھی ہیں. یہ کہ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے, یہ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے. ان کی حقیقت پہ کیا ہے, ان پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, عقائد اور ان کتابوں میں پڑھی جا سکتی ہے. آگے ہے والکتاب, اور کتاب پر بھی ایمان لایا. یہاں الکتاب پہ جو ال ہے, یا تو لام عہد کہے اور اس سے مراد قرآن کریم لے, کیونکہ وہ کتاب جو آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کو ماننا ضروری ہے. تو یہاں دونوں گنجائشیں ہیں, لام عہد مراد لے تو پھر قرآن کریم مراد ہوگا, اور لام جنس لے ساری کتابوں پر ایمان لایا تو پھر ساری آسمانی کتابیں مراد ہو سکتی ہیں. یعنی ایمان اس بات پر, اصل ایمان بالکتاب, کہ اللہ تعالیٰ تحریری شکل میں بھی اپنے نبیوں کے ذریعے سے بندوں کو اپنے احکام اور پیغام دیتا ہے, اس بات پر ایمان لانا اور اس کو سچ سمجھنا. تو الکتاب کے معنی یہاں اس ترجمے میں ہے, اور سب کتابوں پر, گویا کہ لام جنس لیا ہے پوری کتابوں پر. اور پوری کتابوں پر ایمان سے مراد ہے کہ اللہ نے نبیوں کو کتابیں دی ہیں اور ہم سب کو مانتے ہیں. والنبیین, یہ بھی بن نبیین ہے, یہ وہ جو باللہ چلا تھا اس بے پر سارا عطف ہو رہا ہے. نبیین, انبیاء, اس کا مادہ لفظ کا عام طور پر کہا گیا ہے نون بے حمزہ ہے, نبا یمبا او, خبر دینا, بلکہ زیادہ تر تو باب افتعال سے اور باب تفعیل سے آتا ہے. ام با یم بے او, ام با ان, اور یا نبا یو نبے او, یوں آتا ہے. ثلاثی کا بھی معنی قریباً یہی ہوتا ہے. نبا ان کے معنی ہے کوئی نہایت اہم خبر, بنیادی معنی ہی اس کا اہم خبر کا ہے. معمولی خبر کو کہ اس وقت جی 11 بجے ہیں, یہ کوئی خبر نہیں ہے. کوئی اہم خبر ہو کہ جی راوی میں سیلاب آ گیا ہے, سارا بند ٹوٹ گیا ہے, کوئی کہہ دے اس وقت, تو یہ بہرحال نباؤن ہوگی. اہم خبر کو کہتے ہیں نباؤن. بلکہ بعض جگہ پھر اس کے ساتھ قرآن کریم میں صفت بھی لگی ہے, نباؤن عظیم. بذات خود نبا کے معنی بھی اہم خبر تھا, اور پھر عظیم بھی ساتھ لگا ہے قیامت کی خبر کے بارے میں. اس مادہ سے فعیل کا وزن ہوگا نبی ان, اور اس کا معنی بنتا ہے اہم خبریں دینے والا, جو بڑی اہم خبر سنائے. اور چونکہ قیامت, مرنے کے بعد آنے والی زندگی, اور اس بارے میں انبیاء کی زبانی معلوم ہوتا ہے, لہذا نبی اس اہم خبر کے اعتبار سے اسے کہا جاتا ہے. اور اس نبی ان کو عربی میں حمزہ کو یہ بنا کے یہ میں ملا دیا جاتا ہے, اور نبی ان کی بجائے نبی یون بولا جاتا ہے. ویسے یہ نبی یون اس کی جو لغت ہے, یہ غالباً حجاز کی تھی. عام عرب نبی ان بھی بولتے تھے, بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا یا نبی اللہ ہے. آپ نے فرمایا میں نبی ان نہیں نبی یون ہوں. معنوں میں کوئی فرق نہیں آئے, لیکن یہ کہ حجاز کی بولی نبی یون تھی. ہمارے ہاں قرآن کریم میں یہ جو حفظ کی قرآت ہمارے ہاں ہے, اس میں یہ لفظ اسی طرح نبی یون اور جمع نبی یون سالم جمع استعمال ہوتی ہے, اور یہی لکھی جاتی ہے. ورش وغیرہ کی قرآت میں اسے پڑھا ہی نبی ان اور نبی اون جاتا ہے. یہ جو نبی یینا ہے وہاں ہوگا ون نبی اینا, حمزہ لکھ کر یوں لکھا جاتا ہے. معنوں میں کوئی فرق نہیں ہے, قرآت میں ایک بات ہے. تو ایک معنی ہے اہم خبریں دینے والا, رسول کے معنی پیغام لانے والا. وہ ایک دوسری حیثیت سے ہے کہ وہ خدا کا پیغام ہم تک لاتا ہے جس پر عمل کرنا اور وہ ضروری ہوتا ہے. نبی ان وہ اہم خبریں لانے والے کے نقطہ نظر سے نبی اور رسول ہے. باقی کوئی اصطلاح میں فرق ہو کہ نبی کیا ہوتا ہے رسول کیا ہوتا ہے اور نبی بڑا ہوتا ہے یا رسول بڑا ہوتا ہے یا کیا، یہ ایک الگ بحث ہے. ہم لوگ بھی بحث کر رہے ہیں کہ نبی ان خبر لانے کے پہلو سے ہے اور رسول ان پیغام لانے کے پہلو سے. خبر ہر خبر ضروری نہیں کہ پیغام ہو، چونکہ اس میں اہم خبر لینے والے کا ہے. اور ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو کہ وہ علم الغیب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، جو غیب ان کو اللہ نے دیا اس کا انکار کوئی نہیں کرتا. کوئی سرے سے تو منکر ہے نہیں کہ حضور کو کوئی غیب نہیں تھا. بات تو ساری اتنی بنتی ہے اگر مجمل ایمان ہم لائیں کہ اللہ نے آپ کو جتنا علم تھا سارے انسانوں مخلوق سے زیادہ لیا، اس پہ ان کا گزارا نہیں ہوتا کہ پھر لڑائی کہاں سے نکالیں. رقبہ نکالو نبی کے علم کا، اور ہر ایک رقبہ نکالتا پھرتا ہے، تو نے رقبہ تھوڑا نکالا، میں نے رقبہ زیادہ نکالا، اس بات پہ لڑائی ہے روٹیوں کی. ورنہ اصولی طور پر کوئی اس کا منکر نہیں ہے. اب انہوں نے اسی لیے نبی جہاں جہاں آیا وہ چڑانے والی بات ہوتی ہے نا، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے غیب کی خبریں سنانے والے. حالانکہ غیب کی خبریں تو نبی نے سنائی، اور ساری جو آخرت قیامت جنت دوزخ ہے وہ سب غیب ہے، لیکن نیت پہ ایک فکرہ ہوتا ہے وہ جو بولا جاتا ہے. بہرحال نبی جینا یہ اس سے ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ گرامر والے بھی عجیب شائع ہوتے ہیں، نہ لغت والے بھی، کہیں سے کوئی تک نکل رہا ہے تو وہ ملا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی، نبا یمباو سے نہیں، یہ نبا ینبو سے ہے، نون بے واو مادہ سے ہے. اور نبا یمبو کے معنی ہوتے ہیں اوپر اٹھنا، بلکہ کہیں کہیں یہ ٹھوکر کھانے کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھوکر میں جب پاؤں اوپر اکھڑتا ہے اس کا معنی اوپر اٹھنا ہے اچانک. انہوں نے کہا جی یہ اوپر اٹھنے سے ہے، اور نبی ان وہ نبی ون ہے، پھر واو یہ بن گئی، اور اس کے معنی بلند مرتبہ. میں سمجھتا ہوں یہ تکلف بارد ہے. سیدھی بات ہے، نبا ان کا لفظ قرآن میں آیا ہے، امبا یم بے ہو نبا یو نب ہو، فعل استعمال ہوئے ہیں، نبی ان ہے. اور خود لفظ نبی ان غلط نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ حجاز کی بولی نہیں تھی، اس لیے وہ قراءتوں میں رہ گیا ہے ان صحابہ کے ذریعے سے غالباً جو غیر حجازی تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو مخاطب کیے جانے پر کہنا کہ نبی ان نہ کہو نبی ان کہو، یہ گویا کہ اس کی زبان کی درستی تھی اس شخص کی جو بول رہا تھا. تو نبیوں پر ہی مان لایا. اب عجیب بات ہے کہ اس کی جو جمع سالم ہے نبی یونا، وہی ہم اردو میں بنا لیتے ہیں نبیوں، تقریباً اسی سے ملتی جلتی شکل ہے. تو نبیوں پر ایمان لایا، یعنی اس نے انبیاء اور رسولوں پر، جسی کو ایمان بر رسالت کہتے ہیں، یہ سارا مراد ہے. تو یہ بنیادی وہ پانچ عقیدے، اللہ، آخرت، ملائکہ، کتاب اور نبیین، یہ پانچ بنیادی چیزیں ہیں عقائد اسلام کی. ان کا اس میں ذکر آیا ہے کہ جو ان باتوں کو مانتا ہے، ان میں سے ہر ایک عقیدہ اس کا پورا پورا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس میں حکمتیں کیا پوشیدہ ہیں، اور عمل میں اس کا کیا اثر ظاہر ہوگا، وہ اس میں سارا آتا ہے. پھر ان پانچ میں سے ہمارے ہاں عموماً زور دیا جاتا ہے تین باتوں پر، توحید، رسالت، آخرت. کتاب اور فرشتوں کو یعنی ہیں تو صحیح، یہ نہیں کہ اس کو ماننا نہ ماننا غیر ضروری ہے، لیکن ایک لحاظ سے ان تین میں یہ دو خود بخود آ جاتے ہیں. پہلا تو اللہ پر ایمان کہ وہ واحد لا شریک ہے، اور وہ محض نومینل ہیڈ نہیں ہے کہ اس نے دنیا دوسروں کو ٹھیکے پر دے رکھی ہو، خود بیچارہ نعوذ باللہ انتظام نہ چلا سکے اور پیروں فقیروں کو دے دی ٹھیکے پہ کہ جاؤ لیز پہ لے جاؤ دنیا چلاؤ. تو وہ خود یدبر الامر، خود سارا چیف ایگزیکٹو بھی وہی ہے، وہی کام کرتا ہے سارا. اس طرح کی ساری باتیں وہ اللہ میں، توحید میں، اور توحید کے سارے پہلو وہ تو اس میں آ جائیں گے. چلیے مان لیں، اس کے بعد کیا، ہمیں اس نے پیدا کیا، بس ٹھیک ہے، مانتے ہیں ایک پیدا کرنے والا ہے، آگے کچھ بھی نہیں. چنانچہ ایک مذہب ہے، ایک فکر سوچ کا ایک انداز ہے، اسے کہتے ہیں انگریزی میں ڈیئزم، کہ پیدا کرنے والا ہے اس کائنات کا، مگر پیدا کرنے کے بعد وہ انڈیفرنٹ ہو گیا ہے، اب جاؤ مرو کھاؤ کھسمانو جو کرو تم، उसको अब इससे कोई वास्ता नहीं, पैदा करके अलग हो गया। ये भी तो तसव्वुर है, पैदा करने वाले का इनकार नहीं किया, क्योंकि ये तो कोई अहमक ही कहेगा कि ये दुनिया खुद ब खुद पैदा हो गई है, तो आगे नहीं। इसलिए जब ईमान बिल्लाह की बात करते हैं तो फिर वही बात आती है कि जिस तरह से कुरान करीम ने डिस्क्राइब किया, और उसमें यह भी है कि वो बंदों का हिसाब किताब लेगा, मरने के बाद फिर जिंदगी देगा, और वो ये यौम आखरत भी जरूरी है। इसमें तो बात एक तुक समझ में आती है ना कि मरना, मौत जो है जिंदगी का एंड नहीं है, आगे शुरू होगी बात। और फिर जब बात आती है कि वो जो आखरत होगी उसमें हिसाब किताब होगा, ये किसने बताया और ये सारी बातें, और उसमें हिसाब क्या होगा, उसमें रसूलों और किताब और फरिश्तों की जरूरत आती है, वरना बुनियादी अकीदे तो अल्लाह और आखरत का ही बनते हैं। आखरत में जब हिसाब किताब की बात आती है तो फिर सवाल पैदा होता है कि वो हिसाब किताब किस बेसिस पे होगा, किस बुनियाद पे होगा, किन बातों को अच्छा समझा जाएगा, किन बातों को बुरा समझा जाएगा। कोई तो गज होगा नापने वाला, वो गज किताब है। किताब कहां से आई, ये नबियों के जरिए से आई। नबियों को किताब कैसे पहुंची, वो मलाइका भी एक सूरत नबियों पर किताब लाने की है। इस लिहाज से अगर बुनियादी देखा जाए तो अकीदा अल्लाह और आखरत का ही है, बाकी अकीदे इसके साथ खुद ब खुद आ जाते हैं, उसका तकाजा है, उसकी कॉरलरी है। इस एक लिहाज यहां पांचों चीजों का जिक्र है बड़ी वजाहत के साथ। जो इन बातों पर ईमान लाया उसने अपना सोच दुरुस्त कर ली, अपनी फिक्र ठीक कर ली, अकीदा दुरुस्त कर लिया। एक बात तो पहली ये है, अकीदा ही गलत हो तो फिर आगे अमल को कोई नहीं लेता, फिर अमल की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। खुदा को ही ना माने, और आप कहें जी बड़ी नेकी करता है, लोगों के साथ बड़ा वो अच्छा सलूक करता है, गरीबों की मदद करता है, उसने कभी एक चोरी नहीं की, स्मगलिंग नहीं की, कोई कानून के खिलाफ काम नहीं किया, लेकिन बुनियादी तौर पर कहे कि मेरा यह अकीदा ही नहीं है कि पाकिस्तान ठीक बना था, इसकी जरूरत ही कोई नहीं थी, आप क्या कहेंगे? गद्दार कहेंगे। हालांकि उस पर न चोरी का मुकदमा आप दायर कर सकते हैं, ना ठगी का, ना फ्रॉड का, ना कत्ल का, ना कोई भी नहीं, पूरे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलता है, लेकिन यह नहीं मानता कि पाकिस्तान ठीक बना था, यह गलत बना था, कह दे तो फिर आप तो गद्दार ही कहेंगे। इस तरह से अल्लाह पर ईमान की असल पोजीशन यह रह जाती है, आगे वो जो कुछ करे वो तो फिर बाद की बात है। तो यही बात आखरत वगैरह में है। तो इसलिए पहली बात अकीदे की दुरुस्ती की है, अब उसके बाद अमल की बात शुरू होती है कि अमल भी साथ होंगे। कुरान करीम में पहले आपने पढ़ा है अमिलुस सालिहात, अब ये एक तरह से उसी अमिलुस सालिहात की मजीद वजाहत है, एक तरह की कुरान करीम में ये कई जगह वजाहत आई है, यहां अपने रंग में है। इसमें बयान किया वह आतल माला, और उसने माल दिया, आता योति ईता अन हमजत ता या अलिफ ते ये मादे से, अता याती मैंने होता है आना, या अ के मानों में होता है, फाल या फालो के मानों में भी आता है अता याती, और बाबी फाल से आया तो बनेगा आता या योते यो, जो के पढ़ा जाएगा आता योति ईता अन, इसके माने होते हैं देना। और ये आता योति ऐन तो वाह वाला जो मादा है उसी माना में आता है, इसके दो मफूल होते हैं और वो दोनों बिनफ से ही आते हैं, सिला नहीं आता कोई। आता जैदन किताबन, उसने जैद को किताब दी, जैद भी मफूल किताबन भी मफूल, बल्कि इसके दूसरे मफूल का जिक्र होना चाहिए, खास जगह नहीं भी होता। तो यहां आया आता, उसने दिया, ये वो आमना के साथ इन लाइन है, यहां लफ्ज मन आमना वाहिद, मन आता जिसने दिया, अल माला माल उर्दू में इस्तेमाल होता, मादा इसका मीम वाउलाम है, माल यमूल मौलन, माल होना या जायदाद होना, اس سے باب تفاعل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, تمول یا تمول امیر ہونا, تمول بمعنی امیری اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ لفظ اصل میں تھا موالون, پھر واو جو ہے میم کے زبر کی وجہ سے الف میں بدل جاتی ہے اور موالون کو کہتے ہیں موالون. یہ الف جو یا میم کے بعد ہے یہ واو سے بدلا ہے. اردو میں بہرحال اتنی تشریح کی تو ضرورت ہی نہیں, مال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس نے دیا مال, مال سے مراد ہر طرح کے روپیہ, پیسہ, نقد, جنس, کائنڈ, کیش, سب ہو سکتا ہے. الا حبہ, الا کے میں نے اوپر بنتا ہے لفظی ترجمہ, حب میں نے محبت, حب ہے بے بے ہا با با مادہ ہے اور اس سے فعل کے وزن پر حبن ہے. یہ حب یا حب مجرد سے بھی استعمال ہوتا ہے, غالباً نصرہ سے آتا ہے. حب یا حب حبن و حبن زیر کے ساتھ بھی, حب اور حب دونوں میں استعمال ہوتا ہے, اور کبھی کبھی حب بمعنی محبوب استعمال ہوتا ہے. تو اس سے یہ لفظ مصدر ہے حبن, اور مصدر میمی بھی اس سے آتا ہے محبت. اردو میں محبت بول دیتے, عربی میں میم کی زبر ہوتی ہے محبت. قرآن کریم میں آتا آیا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي, محبت کرنا, پیار کرنا. عجیب بات ہے کہ اس سے کسی سے پیار کرنا کے لیے لفظ زیادہ تر باب افعال سے آتا ہے. احب یحب, حب یحب یا حب یحب, میرے خیال میں ناصرہ ہے وہ, گرچہ ہے ڈکشنریوں میں آپ کو مل جائے گا مگر استعمال کم ہوتا ہے. حبہو نہیں کہتے, احبہو کہتے ہیں زیادہ, اس نے اس سے محبت کی. لیکن احب یحب کا مصدر ہونا چاہیے احباب, اور وہ کم استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں احب یحب حب, یعنی مصدر ثلاثی کا اور فعل باب افعال کا, عام استعمال یوں ہو جاتا ہے. جو لفظ محبوب بنا ہے وہ صاف بتاتا ہے کہ یہ ثلاثی سے بنا ہے اسم مفعول, اس سے اسم فاعل حاب ہونا چاہیے نا, اور اسم مفعول محبوب جس سے محبت کی گئی. احب یحب سے تو اسم فاعل بنے گا محب, اور اسم مفعول کیا بنے گا؟ محب, یہی بنے گا نا, مگر وہ نہیں استعمال ہوتا. اس کی بجائے محبوب کا لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور اردو میں تو شاعر ساری عمر روتے ہی محبوب کو رہ گئے. تو حب کے معنی محبت. اب یہاں لفظ ہے علا حب ہی, اس کے محبت کرنے پر. لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے جو بالکل گونگا بہرا لفظ ہے, پتہ پلے کچھ نہیں پڑتا اس کے محبت کرنے پر کا معنی کیا بنا. یہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے مال اس کی محبت پر, بالکل لٹرل ٹرانسلیشن کر دیا ہے, اس کی محبت پر. الا حب ہی, اب یہ معنی تب کلیئر ہوگا کہ ہی کا واضح ہو کہ ہی کس کے لیے آیا. جو ضمیر ہی آئی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ پیسہ خرچ کرنے والے کے لیے, کسی اور کے لیے ہے؟ عام طور پر اس کے دو تو مرجع بتائے جاتے ہیں, اللہ کی محبت پر, ہی کی ضمیر اللہ کے لیے ہو. یہاں قریب اللہ کا لفظ کوئی نہیں آیا, آمن باللہ میں آیا تھا تو کافی فاصلہ پڑ گیا ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس صورت میں ترجمہ ہوگا الا حب ہی, اللہ کی محبت کی خاطر. الا بمعنى فی ہوگا. یاد رکھیں حروف جارہ باہم ایک دوسرے کے معنوں میں آ جاتے ہیں, اور قرآن کریم میں بکثرت آئے ہیں, عربی زبان میں بکثرت ہے, لیکن یہ کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی الا کی بجائے فلاں فی لگا دو اور فی کی جگہ بے لگا دو. جیسے عربوں کا یوزج ہوگا اس کو سامنے رکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تناوب حروف الجر, حروف جر کا آپس میں ایک دوسرے کی نمائندگی کرنا. اردن سے ایک شخص نے چھوٹی سی کتاب لکھی ہے اسی موضوع پر, تناوب حروف الجر فی القرآن الکریم, اور اس میں مثالیں دی ہیں کہ یہ لفظ یوں اس معنی میں آتا ہے. وہاں اصل میں عام عرب غلط پرپوزیشن کو چینج کر لیتے ہیں جو کہ عربی کے مطابق نہیں ہے. اس سے اس نے وہ ساری کتاب لکھنے کی وجہ یہ بنی کہ عرب عام بول چال میں غلط پرپوزیشن لگا دیتے ہیں. پرپوزیشن وہی جو اصل فصیح زبان کے مطابق ہو اس میں چینج ہوتی ہے. ان معنوں میں اعلیٰ یہاں گویا کہ فی کے معنوں میں ہے. اس نے اس کی محبت میں یعنی اس کی راہ میں خرچ کیا پیسہ. دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہی کی ضمیر مال کے لیے ہو, یہ قریب ترین مرجع ہے. عام قاعدہ یہ ہوتا ہے ضمیر کا کہ نیئرسٹ مرجع کی طرف جاتی ہے. اس صورت میں اعلیٰ کا معنی ہوگا کے باوجود. یہ آپ نے جو حروف پڑھنے ہیں اس میں حروف کے معنی جو مختلف بنتے ہیں حروف معانی کے, اس میں شاید یہ آ جائے گی چیز. تو اعلیٰ کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کے باوجود, فلاں چیز کے ہوتے ہوئے بھی. اب یہ ترجمہ کریں تو اعلیٰ حب ہی, مال کی محبت کے باوجود خرچ کیا, یعنی مال پیارا ہے لیکن خرچ کرتا ہے پھر بھی. یہ دو تو بڑے مشہور مرجع ہیں. ایک تیسرا مرجع جس کی گرامر میں گنجائش موجود ہے, اور گرامر تو ادھر لے جا سکتے لیکن میں نہ فٹ نہیں بیٹھتا نظر آتا, یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ترکیب ناوی ہمیں ایک طرف لے جاتی ہے لیکن وہ قرآن کے مجموعی مزاج کے خلاف ترکیب ہو جاتی ہے. وہ صورت یہ ہے کہ حب مصدر ہے اور مصدر بھی مفعول کو نسب دیتا ہے. یہاں جو آگے لفظ آیا ہے ذوی القربا اور والیتامہ وغیرہ, یہ سارے نسب میں آئے ہیں. اصل میں تو آتا کے دوسرے مفعول ہے, کیونکہ آت المال ذوی القربا اور والیتامہ, اور ہم نے بتایا کہ آتا کے دو مفعول ہوتے ہیں, لیکن گنجائش کچھ گرامر میں ہے کہ حب کا نصب ہو جائے, یعنی ہی کی ضمیر اسی فاعل من کے لیے ہو کہ اس مال خرچ کرنے والے کی جو محبت ہے ذوی القربا کے لیے. یہ بھی گنجائش اس ترجمے میں نکل آتی ہے. اس نے ذوی القربا اور یتامہ اور فلاں فلاں کی محبت کی خاطر مال دیا, ان سے اس کو محبت ہے. حب مصدر اور مصدر کا مفعول ذوی القربا, گنجائش نکل آتی ہے گرامر کے اعتبار سے کہ ذوی اس کی وجہ سے حب کی وجہ سے نصب میں ہو کیونکہ مصدر نصب دیتا ہے. لیکن زیادہ بہتر یہی لگتا ہے کہ مال کے لیے اس کو مرجع سمجھا جائے, مال کی محبت کے باوجود دیا. اب یہ راہ خدا میں دیا, یہ بھی یہاں انڈرسٹوڈ ہوگا. اور ذوی القربا آتا کا مفعول ثانی ہے, ذوی القربا کو دیا. آت المال ذوی القربا, اس نے مال دیا ذوی القربا کو. ذوی القربا ذو زازی اور اس کی گردان اور اس کے رفع نصب جرا پڑھ چکے ہیں نقشے پہ. اس دن تختہ سیاہ پہ بتایا تھا کہ جمع میں یہ ذو ذوی ذوی یا الو الی الی آتا ہے, ذو کی جمع, اور دونوں ہی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں, الو بھی الی بھی, ذو بھی. ذو شاید بحالت رفع قرآن میں نہیں استعمال ہوا, جر اور نصب میں آیا ہے. تو یہاں نصب میں ہے ذوی, ذوی القربا. قربا تو اس کا مضاف الیہ ہے. قربا قاف رے بے سے ہے, قرب یقرب نزدیک ہونا, اور قریب میں نے قریب اردو میں آتا ہے. عربی میں قریب کا معنی قریبی رشتہ دار بھی ہوتا ہے. اقربا اس کی جمع آتی ہے, لیکن یہ جو قربا ہے یہ قرب ہی کے معنوں میں ہے. یہ الف مقصورہ ہے, اس کی رفع نصب جار نہیں ظاہر ہوگی, قربا, لیکن یہی معنی قربتن کا بھی ہے, وہ مورب ہے قربتن قربتن قربتن. قربا جو ہے یہ اس کو مبنی نہیں کہہ سکتے, رہتا تینوں حالتوں میں قربا ہی ہے, لیکن یہ کہ یہ الف مقصورہ ہے, اس کا موسیٰ عیسیٰ یحییٰ کی طرح کا اعراب ہے. یہاں بہرحال یہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے, اور ذوی القربا کا معنی ہوگا قرابت والے لوگ, اس کو ذی القربا اور یتامہ اور ان کے ساتھ ہے. یہ ترجمہ ہونے کی گنجائش یوں موجود ہے کہ ہی کی ضمیر اسی من کے لیے ہو جو فاعل پہلے چل رہا ہے, اور حب مصدر ہے, اور مصدر کا پھر مفعول نصب میں آگے ذوی القربا وغیرہ ہے, یعنی اس آدمی کے دل میں جو ان لوگوں کی محبت ہے اس وجہ سے مال دیتا ہے. تین یہ ترجمے ہو سکتے ہیں, اور ان میں سے اکثر نے لفظی ترجمہ کر دیا ہے, لیکن زیادہ لوگوں نے یہی کہا ہے کہ مرجع کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے مذکور ہوا ہو ضمیر ادھر رجوع کرتی ہے, اس لحاظ سے چونکہ یہاں مال ہے لہذا بہتر ترکیب دوسری ذرف فار فیچڈ سی بنتی ہے, بہتر ترکیب یہی ہے کہ یہ کیا جائے کہ یہ مال کے لیے اور پھر ترجمہ ہوگا مال کی محبت کے باوجود. ذوی القربا پہ پل بات ہوئی تھی کہ قربا میں نے یہاں قرابت ہے, اور ذوی ذو کی جمع کی شکل ہے منصوب, ویسے یہی شکل مجرور بھی ہو سکتی ہے, تو نصب اس کی ہے آتا کے مفعول ہونے کی وجہ سے کہ ان کو دیا مال. اگر وہ معنی تیسرا لے من والا تو پھر یہ مفعول حب کا بنتا ہے کہ ان کی محبت کی خاطر مال دیا, لیکن وہ مال والا معنی لے یا بلکہ اللہ کو مرجع سمجھے تو بھی آتا کے مفعول بنتا ہے یہ ذوی القربا, قریبی رشتہ داروں کو مال دیا. قریبی رشتہ داروں کو دینے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس میں اقربا پروری کا خیال ہے؟ قرآن کریم میں یہ حکم کئی جگہ آیا ہے قریبی رشتہ داروں کو دینا, اور اس سے مراد ان کا حق دینا ہوتا ہے. قرآن کریم میں اگر ایک جگہ ایک لفظ مطلق آتا ہے اور دوسری جگہ مقید ہو کے آتا ہے, یعنی ایک جگہ یوں ہی ہے اور دوسری جگہ کوئی خاص صفت کے ساتھ بیان کیا ہے, تو پھر وہ جو مطلق آتا ہے نا وہ اس مقید کہ جہاں ایک صفت کے ساتھ وہی بات بیان ہوئی ہے وہ مانا لیا جائے گا. مثلا قرآن کریم میں حرام چیزوں میں الدم خون کا ذکر آیا ہے, اور صرف ایک جگہ ساتویں پارے میں غالباً دم مسفوحا کا ذکر آیا ہے, وہ خون جو بہ گیا ہو یعنی زخم میں کٹ آیا یا ذبح کرتے وقت جو بہ جائے خون وہ حرام ہے. تو پھر سب نے یہی مراد لیا کہ جہاں جہاں قرآن کریم میں پانچ جگہ وہ خون کی حرمت کا ذکر ہے اس سے مراد وہ دم مسفوح ہوگا, کیونکہ ایک جگہ اس کی صفت کے ساتھ ذکر ہوا ہے. یہ جو ذوی القربا کے حکم چار پانچ جگہ قرآن کریم میں آیا ہے تو ایک جگہ سورۃ روم میں آیا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, قریبی رشتہ دار کو دے تو اس کا حق. لہذا ذو القربا ذی القربا یا اولو القربا وغیرہ کے بارے میں جہاں بھی حکم ہے اس سے مراد ہے ان کا حق دینا. اور حقیقت یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے حق تلفی سے ہی آغاز ہوتا ہے ظلم اور بے انصافی کا. سب سے پہلے تو بھائی ہی بھائی کو زمین میں سے حصہ نہیں دینا چاہتا, بہن کو حصہ نہیں دینا چاہتے. بھائی بہنوں میں وراثت پر سب سے پہلے تلخی یا جھگڑا پیدا ہوتا ہے, اس لیے قریبی رشتہ دار کا جو حق ہے وراثت میں ہے یا جو بھی ہے, اور اگر وہ غریب ہے تو اس کو دینا وہ اس لحاظ سے بھی حق بنتا ہے کہ وہ تو قرآن کریم میں ہے فی اموال ما حق للسائل والمحروم, کہ لوگ وہ بھی جو مستحق ہیں ان کا بھی ایک طرح کا حق بنتا ہے. لیکن یہاں جو واجب حقوق ہیں مثلا زمین میں وراثت میں جائیداد میں وہ ان کو دینا اصل حکم تو یہ ہے, کیونکہ واقعی آدمی کے جی نہیں چاہتا کہ میرے قبضے سے یہ چیز نکلے اور میرے بھائی کے پاس جائے, وہی آت المال علی حبہ والی بات ہے. تو قرآن کریم میں جہاں ذوی القربا کے ساتھ یہ کہنے حکم دیا گیا ہے دینے کا, اس سے مراد ان کے حقوق ادا کرنا ہے, کیونکہ حق تلفیوں کی بنیاد سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں میں ہوتی ہے. رہ گیا یہ कि ये जो हमारे यहां करते हैं कि अपने ही भाई भतीजों को नौकरियां दिलाना और ये करना जिसे हम नेपोटिज्म कहते हैं, ये अपने अजीज और रिश्तेदार के साथ भलाई नहीं है, इसको एहसान नहीं कह सकते। हकीकत में ये किसी दूसरे का हक छीन कर उसको दिया जा रहा होता है, इस लिहाज से वो यकीनन जुल्म है। तो ये तो हुई ज़िल क़ुरबा की बात। अगला लफ्ज है वल यतामा, ये यतीम की जमा है, यतामा इस तरह से ही जमा बनती है यानी। और ये मीम अलिफ मा से नहीं लिखा जाता, लिखा भी इस तरह जाता है ये लिखकर उसको अलिफ मकसूरा की तरह पढ़ा जाता है, वरना यतामा जैसे खता या ये अलिफ या से लिखा जाता है, इसको यूं नहीं लिखा जाता। और वैसे इसकी जमा और भी होती है, एहताम वगैरह भी जमा है, कुरान करीम में नहीं इस्तेमाल हुई, यतीम की जमा यही इस्तेमाल हुई है। ये ते मीम मादा से यतमा यतेमो, और बाद दफा शायद समय से भी आता है यतेमा यतामो, इसके माने होते हैं यतीम होना, अकेला रह जाना, असल मायना तो है इसका। युतमन यतमन मस्दर इसका आता है युतम। तो फिर बोला जाता है ये बाज दफा तो उन चीजों पर भी यतीम का लफ्ज बोला जाता है जिसके साथ की दूसरी कोई चीज ना हो, मसलन दुर्र यतीम अल दुर्रतुल यतीमा, ऐसा मोती जिसका सानी ना नजर आए वो अकेला ही हो। इन मानों में मुनफरिद और अकेला, इन मानों में भी ये इस्तेमाल होता है, और भी माना तो होंगे, लेकिन एक इसका बड़ा माना है वो बच्चा या बच्ची जिसका बाप मर गया हो, अमूमन ये एक माना किया जाता है। और फिर अरबी जुबान में कहते हैं कि हैवानों में ऊंट घोड़े बकरी वगैरह में यतीम उस बच्चे को कहते हैं जिसकी मां मर गई हो, और इंसानों में यतीम उसको कहते हैं जिसका बाप मर गया हो। और उम्र की भी एक हद होती है, नाबालिग हो अभी, वरना तो हम सारे आदमी गिने तो सबके बाप तो मरे हुए होते, तो अब 70 साल का आदमी जिसका बाप मर चुका उसे यतीम नहीं कहा जाएगा। सिर्फ बाप मरने की बात नहीं, छोटी उम्र की बात भी है, तो उसको कहा जाता है यतीम। और उनको दो, चूंकि इनके हुकूक भी देना होते हैं, बाज़फा करीबी रिश्तेदारों में कोई यतीम होता है और यतीम का हक मारना बड़ा आसान नजर आता है, तो इसलिए। और वैसे अगर वो जरूरतमंद और हाजतमंद है तो फिर उसको देना, वो उस लिहाज से भी जरूरी है। बहरहाल यतीम एक ऐसी कैटेगरी है जो अपने हुकूक की हिफाजत भी नहीं कर सकते और मदद और इमदाद के मोहताज भी होते हैं, जरूरतमंद भी होते हैं। और हर आदमी जरूरतमंद यतीम नहीं हो सकता, हो सकता है कि यतीम हो और लखपति हो। ये जो होती है ना कानूनी चीजें, वो भी जेन में रखनी होती है। यतीम सिर्फ कहलाने से, और है वो बड़ा अमीर, उसका बाप उसके लिए लाखों छोड़ गया है, तो ये यतीम तो है लेकिन इस कैटेगरी में तो नहीं आता। हमारे यहां सरकारी इमदादों में यही होता है कि बेवा यतीम उसको दो जी। ऐसे किया जाता है। मुझे याद है कि हमारे गांव में एक दफा सैलाब आया, बड़ा सैलाब आया था, और यहां से कोई सूबे से इमदाद चली हजारों की, और करते करते शायद गांव तक पहुंची मेरे ख्याल में 40 रुपए या 80 रुपए फी कस, यही होना था। तो अब वो थी कि बेवाओं को और यतीमों को दी जाए। तो हमारे एक बुजुर्ग थे, वो हमेशा गांव के पटवारी को अपने हाथ में रखा करते थे। उनकी एक भाभी थी, वो वाकई बेवा थी लेकिन वो कितनी ही जमीन की मालिक थी, अमलन तो वही थी, अमीर औरत थी, खामिन उसका जरूर मर गया था। तो वो 40 रुपए भी, और यहां से एक डिप्टी मिनिस्टर गई थी हमारे गांव में, वो सड़क के किनारे कैंप लगाया जी, बेवाओं की इमदाद कर रही है गवर्नमेंट, फोटो वगैरह भी आया, खबर तो अखबारों में आई थी। तो वो 40 रुपए भी जो किसी गरीब बेवा को मिलने थे, वो भी वही अमीर औरत ले गई, इसलिए कि बेवा तो थी बहरहाल, वो तो एप्लीकेशन तो गलत नहीं थी इसलिए आसित। तो इस तरह से भी हो जाता है, इसमें शरीयत के असल मकासद को सामने ना रखा जाए تو شریعت کو کسی قانون کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. والمساکین اور مسکینوں کو دیا. یاد رکھیے یہاں یتامہ منصوب ہے مگر اس کی نصب کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہے کیونکہ وہ الف مقصورہ سے ختم ہوتا ہے. والمساکین یہ ویسے بھی غیر منصرف جمع ہے, مسکین کی جمع ہے. مسکینن معرب ہوتا ہے, جمع مساکینوں یہ مفاعیلوں کے وزن پہ آتا ہے اور ان جموں میں ہے جو اپنے عربی کے معلم میں پڑھے ہیں وزن, کہ یہ وزن غیر منصرف ہوتے ہیں. ویسے یہاں تو نصب میں المساکین ویسے بھی آیا ال لگنے سے بھی, بہرحال ال نہ ہوتا تو بھی یہ مساکینن نہ ہوتا کیونکہ وہ معرب نہیں ہے. مسکین کی جمع ہے مساکین. اور بنیادی مادہ تو اس کا سین کاف نون ہی ہے. اور بعض کہتے ہیں سکون یسکون سکونتن, ٹھہر جانا رک جانا سے ہی یہ لفظ نکلا ہے. اور مسکین جس کا کاروبار نہ ہو یا کوئی اور اس کے حالات میں گڑبڑ ہو, اس لیے یہ غریب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور پھر اس سے بھی ورب عربی میں آتا ہے اور ورب ایسا بنا لیتے ہیں اس کو, یہ آپ نے ابھی کورس میں نہیں پڑھا, ملحق بالرباعی, تین حرفی مادے سے چار حرفی بنا لیا جاتا ہے جو دراصل چار حرفی نہیں ہوتا, اصل مادہ تین حرفی ہوتا ہے. چار حرفی مادہ بعض ہوتا ہے جو بالکل اصل چار حرفی ہو, جیسے ترجمہ یو ترجمہ ہے. یہ رے جی میم سے نہیں بنا بلکہ لفظ ہی چار ہے اس کے مادے کے, لیکن اس میں سین کاف نون کے ساتھ ایک میم ملا کر بلکہ اس سے بھی مزید فی تمسکانا یا تمسکانو, جس طرح سے تدہرجا یا تدہرا جو ہے اس طرح کا ورب بنایا جاتا ہے. اور تمسکانا کا معنی بھی مسکین ہونا, غریب ہونا, فقیر ہونا, بے نوا ہونا, ان معنوں میں لیا جاتا ہے. تو وہ ورب ہے ثلاثی سے مگر رباعی ورب بنا لیا جاتا ہے. بہرحال یہ آپ کے کورس میں ملحق بالرباعی کی بات ابھی نہیں ہوئی, عربی گرامر کا ایک حصہ ہے صحیح. تو مسکینوں کو دیا. ایک اور لفظ قرآن کریم میں فقراء اور فقیر کا بھی استعمال ہوا ہے, اور پھر اس میں یہ اختلاف ہے کہ زیادہ خراب حالت فقیر کی ہوتی ہے یا مسکین کی ہوتی ہے. ہمارے یہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ آمدنی کی صورت تو ہو مگر اس کے اخراجات زیادہ ہوں. یہ نہیں کہ عیاشی اور فضول خرچی کی وجہ سے زیادہ کرتا ہے, یہ کہ اس کے اخراجات زیادہ ہیں اور اس کی آمدنی اس کے مطابق نہیں ہے, وہ مسکین ہے. اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, خالی ہاتھ ہو. اور اس کے الٹ بھی عربی میں بات کی گئی ہے, وہ بھی مثالیں دی گئی ہیں. بہرحال مسکین کے معنی غریب آدمی. آگے ہے لفظ وابن السبیل. ابن میں نے بیٹا, مادہ اس کا بے نون واو ہے, اور اصل لفظ بن ون یا بن ون تھا, جیسے سما یسم سے اسمن بنتا ہے اس کا مادہ بسین میم واو ہے, اور سم ون سے بنتا ہے سمن اور پھر سین میں شروع الف حمزۃ الوصل لگاتے ہیں. یہی صورت ابن کی ہے, اسی لیے اس کا ابتدائی حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے, تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ کوئی اس الف کو مادے کا فاء کلمہ نہ سمجھ لے. مادہ تو اس کا بے نون واو ہے ابنون, جس کی جمع بنون بھی آتی ہے وہاں الف گرا بھی دیتے ہیں اور ابنا بھی آتی ہے. سبیل کے معنی راستے کے ہوتے ہیں. سین بے لام مادہ ہے, اس کو ورب وغیرہ تو قرآن کریم میں تو نہیں استعمال ہوا. سبیل جس کی جمع سبل آتی ہے اور قرآن میں بھی آئی ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں راستہ. اور یہ لفظ ظاہراً تو مذکر ہی معلوم ہوتا ہے لیکن یہ مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں. قرآن کریم میں آیا ہے قل ہاذہ سبیلی, ہاذا کی بجائے ہاذہ. تو ابن السبیل کا معنی لفظی ہے راستے کا بیٹا. عربی زبان میں ابن اور بنت کے بڑے عجیب اور پیارے پیارے مرکبات بعض دفعہ بنتے ہیں، اور مراد کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اس کو کہتے ہیں فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا. مثلا آنسو کو، یہ ایک ذہن میں بات آ رہی ہے، عربی میں بنت العین آنکھ کی بیٹی اس طرح سے بھی ظاہر کرتے ہیں. ویسے دمعن لفظ ہے، دمعن معنی آنسو ہوتا ہے، ابرتن معنی آنسو ہوتا ہے، لیکن ایک ادبی اور ایک زبان محاوراتی میں یوں بھی وہ بولتے ہیں. ان میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے، ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں. اسی لیے اس کا ترجمہ ہمارے اردو مترجمین نے اکثر نے کیا ہے راہگیر. کر تو مسافر بھی سکتے تھے، لیکن راہگیر وہ ہے جو راستے پر چلا جا رہا ہے، اس کی منزل کہیں آگے ہے، کہیں سے چلا ہے. تو راہگیر فارسی لفظ ہے، لیکن وہ ابن السبیل کا بڑا اچھا ترجمہ ہے. ویسے تو لفظ مسافر خود عربی ہے، سافر یسافروں سے اسم فاعل ہے. تو جو کہیں راستے میں ہو اس کو بھی دیتے ہیں. راستے میں چلنے والے کی اپنی ضروریات مجبوریاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو ایک مستحق قسم شمار کی ہے. ہو سکتا ہے کہ گھر میں کھاتا پیتا ہو اور سفر میں اس کو بعض لاحق ہو جائے چیزیں، تو اس لیے ابن السبیل کو بھی اس کیٹیگری میں شمار کیا گیا ہے. وسائلین، دیکھیے ابن السبیل میں ابن کے نون کی زبر ہے، وہ نصب ہونے کی وجہ سے. آت المال ابن السبیل، یوں ہے، سبیل تو مضاف الیہ ہوا ہے. وسائلین، اور سوال کرنے والوں کو دیتا ہے. یہ سب کو چل رہا ہے، آتا کے مفعول آ رہے ہیں. سال یا سالو سوالن، کہ میں نے سوال کرنا، مانگنا، طلب کرنا، یہ لفظ ورب تو عام ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں. اس سے اسم فاعل ہے سائلون، سوال کرنے والا، مانگنے والا. سالا کہ میں نے پوچھنا بھی ہوتا ہے، ان کے سلے کے ساتھ سالا ان ہو، اس نے اس کے بارے میں پوچھا. لیکن سالہ کا معنی طلب من ہو، کہ میں نے بیاتا ہے اس سے کوئی چیز طلب کی. تو سائل وہ ہے جو خود منہ سے مانگے کوئی چیز کہ مجھے ضرورت ہے. اس لیے وسائلین، جو بھی مانگنے والے ہیں ان کو بھی دیتا ہے. بظاہر تو یہی سمجھا جاتا ہے، پیشہ ور ہونا گداگروں کا وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ سوال منہ سے یعنی طلب کرنا کوئی ضرورت مند ہی کرے گا کسی مجبوری میں، ویسے تو کوئی نہیں مانگتا. تو یہ بھی ایک قسم ہے جن پہ پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں اور کرتے ہیں یہ لوگ. اگلا لفظ ہے وفر رقاب. رقاب کا واحد ہے رقبتن، رے قاف بے سے رقبتن، قاف دو نقطوں والا، قرشت والا، کیونکہ دوسرے قاف کے معنی میں ہو تو پھر اس کے معنی گھٹنا ہوتے ہیں، رقبتن، وہ لفظ بھی رقبہ نہیں ہوتا. یہ رقبتن گردن، گردن کے لیے اور لفظ بھی عربی میں ہے، عنقن بھی کہتے ہیں، جیدن، یہ اگر سامنے کا حصہ گردن کا بیان کرنا ہو تو جیدن بھی عربی میں آتا ہے، پیچھے والا حصہ بیان کرنا ہو تو عنق بھی آتا ہے، یہ پوری گردن کو بھی عنق کہتے ہیں. اور رقبہ گردن کو ہی کہتے ہیں، قرآن کریم میں آیا ہے یہ لفظ ایک جگہ، فک و رقبہ تین، اور اس سے مراد لیے جاتے ہیں غلام، یہ لفظ بولا جاتا ہے غلاموں پر، اور رقاب اس کی جمع ہے. اب میں نہ بنتا ہے لونڈی غلاموں میں یا ان کی خاطر خرچ کرتا ہے. اور یہاں ایک لفظ معذوف ہے، فی عتق الرقاب یا فی فق الرقاب، فق کا یفق کو جدا کرنا، الگ کرنا. وہ جو میں نے ابھی لفظ پڑھا ہے تیسویں پارے کا، وہاں فق کو رقابت آیا ہے، گردنوں کو چھڑانا. اور عتق کے میں نے بھی عین تے قاف اس کے میں نے بھی کسی غلام کو آزاد کرنے کے ہوتے ہیں. تو یہاں فق یا عتق کا مصدر انڈرسٹوڈ ہے, یعنی آت المال فی عتق الرقاب یا آت المال فی فق الرقاب, گردنوں کے چھڑانے میں مال خرچ کیا. تو لونڈی غلاموں کو آزادی دلانا, یہ اس کی مکاتبت کی ایک صورت ہوتی ہے. وہ خود آزاد ہونا چاہتے ہیں, اپنے مالکوں کو پیسے دے کر تو ان کی مدد کرنا, 18ویں پارے میں اس کا حکم آیا ہے. اور ویسے بھی ان کو آزاد کرانا, ان کی قیمت مالکوں کو دے کر, یہ ایک بہت بڑی نیکی اور ایک پالیسی تھی اسلام کی, جس کی پھر ہمارے حکمرانوں نے خوب مٹی پلید کی, اور پھر مسلمانوں کی تباہی جو معاشرے کی ہوئی ان میں ایک یہ لونڈی غلاموں کے بارے میں احکام کی خلاف ورزی بھی تھی. تو لونڈی غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں پیسہ خرچ کرنا, یعنی ان کو آزادی دلانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا. وأقام الصلاة وآتى الزكاة, اب یہاں ورب بدلا ہے, وہ آمن آتا سے جو شروع ہوا تھا کہ اس نے مال دیا, آتا کا پہلا مفعول مال اور دوسرے اس کے سارے مفعول بیان ہوئے, ذوی القربى اليتامى المساکین ابن السبیل السائلین اور رقاب. کس کا؟ وہ تو کوئی سوال کرنا کے معنوں میں ہے, اور سوال کرنے والوں کی بات ہوئی ہے. اب آگے پھر ایک دوسرا ورب آیا ہے, آمن و اقام الصلاۃ. وہ تو سارا پہلا تو تھا آمن, پھر آتا اس نے دیا مال, اب تیسرا ورب ہے من اقام الصلاۃ و آتا الزکاۃ. شروع میں چلا تھا نا من آمن, اور آمن میں پانچ چیزوں کا ذکر آیا تھا, باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبی. دوسرا ورب آیا تھا من آتا المال, جس نے مال دیا وہ بھی اسی من کے ساتھ تھا, اور پھر ان کیٹیگریز کا ذکر تھا جن کو مال دیا یا جو مستحق ہیں. اب اگلا ورب ہے وأقام, یعنی من اقام. تین ورب آ گئے, من آمن و من آتا المال و من اقام الصلاۃ و آتا الزکاۃ, اور جس نے نماز کو قائم کیا. اس میں جو ورب ہے اقاما, قام یقوم سے یہ باب افعال کا ورب ہے, اقوم یقوم تھا پھر اقام یقیم اور مصدر اقامتن بنتا ہے. اقاما کے لفظی معنی ہے کسی گری ہوئی چیز کو کھڑا کر دینا یا کسی ٹیڑھی چیز کو سیدھا کر دینا, اور ویسے اس کے معنی قرآن کریم میں جس طرح سے یہ استعمال ہوا ہے اس میں قامہ کے بعد اقامہ, یہ جب میں یہ لکھ رہا تھا تو میں نے اس کے سارے استعمالات کو سامنے رکھا, تو اس کے کوئی 10-11 معنی بنتے ہیں قرآن کریم میں جس جگہ یہ جس طرح ورب آیا ہے. سیدھا معنی تو وہی تھا کھڑا کرنا, اصل معنی تو وہی بنتا ہے, اور پھر اس سے معنی جو پیدا ہوتے ہیں کو کھڑا کرنا یا کو سیدھا کرنا. پھر موقع استعمال کے لحاظ سے یہ کئی معنوں میں آتا ہے, مثلا کسی چیز کو قائم رکھنا, کسی چیز کو برپا کرنا, اس کو کھڑا کرنا, اس کو درست کرنا, اس کو ٹھیک حالت میں لانا, کو سیدھا کرنا, کا انتظام کرنا, کسی چیز کو اٹھانا یا اٹھا دینا, کو سیدھا رکھنا, کو درست رکھنا, کسی چیز کو قائم کرنا, کو نافذ کرنا, برقرار رکھنا, سر انجام دینا کسی چیز کو, کسی چیز کو اس کا حق پورا پورا ادا کرنا, اور کسی کام کو اس کے تمام شرائط کے ساتھ پورا کرنا, یہ اس کے حسب موقع معنی بن سکتے ہیں. نہ نماز میں, اسی لیے بعض نے ترجمہ ہی اس طرح کیا ہے, نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کیا. اقامہ, اس نے نماز کو درست رکھا, ٹھیک کیا, यूं ही नहीं खड़ा कर दिया उस सारे मानों को ले तो फिर ये बनता है नमाज को कायम किया। कायम उससे समफायल है काम यकूम उससे, नमाज को कायम किया। इन्होंने तर्जमा यही किया कायम रखे नमाज। नमाज के बारे में भी हम बात करते हैं तो अकाम युकीमो कायम रखना कायम करना, ये हमेशा फेल मुतअद्दी आता है और इसका एक मफूल होता है। कुरान करीम में ये थ्रू आउट जहां कहीं भी ये लफ्ज आया है इसका एक मफूल बयान हुआ है, इसलिए इसके फाइल के साथ या तो या मफूल के साथ को लगेगा या फाइल के साथ ने लगेगा। उर्दू तर्जमे में उसने नमाज कायम की, उसने नमाज को कायम किया, इस तरह इसका तर्जमा होगा। और फेल लाजिम नहीं है। बाद हजरात ने इसका तर्जमा और तरह किया है कि पाबंदी करना का पाबंद रहना, वो फिर फेल लाजिम का तर्जमा हो जाता है। तो अकामा उसने कायम किया, पूरे शरायत के साथ अदा की। क्या चीज? अस्सलात, नमाज। ये बात के सलात अरबी लफ्ज है और नमाज फारसी से आया जो उसकी जगह ले गया, ये तो एक अलग बात है। खुद लफ्ज सलात की असल स्वाद लाम वाव है और इससे वर्ब कुरान करीम में तो नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन सला यसलू और वावी होकर सली यसला आता है अरबी में और उसके माने तो ऐसे हैं जिसका लफ्ज नमाज से कोई ताल्लुक नहीं। ये बात हम यहां जरूरी समझते हैं कि बाज दफा ये समझा जाता है कि एक मादे से जितने लफ्ज बने उनमें कोई बाहमी मुश्तरक बुनियाद होती है मानों की। ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल हमेशा ये नहीं होता, ठीक है अक्सर होता है, लेकिन एक ही मादे से बिल्कुल दो ऐसे मायने आ जाते हैं जिनका आपस में कोई तुक और रब्त नहीं होता। वो तो अरबों का इस्तेमाल है। तो सलाह असलू के मायने असल तो होते हैं किसी चीज की कमर पर कोई जरब मारना या कमर में कोई चीज वाक्या हो जाना। अरबी में असल सलाह उसे कहते हैं जिसे पंजाबी में ढोग कहते हैं। जानवर के जहां से दुम शुरू होती है और पीठ खत्म होती है उस तरफ के दोनों तरफ का जो हिस्सा होता है इसको अरबी में एक को सला, और इसीलिए ये तस्निया इस्तेमाल होता है सलावान है। दो ढुगे दुम के इस तरफ एक इस तरफ, ये किताबों में डिक्शनरियों में आप देखें तो यही माने इसके लिखे हुए मिलेंगे और बल्कि वहां ये भी लिखा हुआ आपको मिलेगा कि फीमेल ऊंटनी हो घोड़ी हो या कोई जानवर हो उसका जब बच्चा होने वाला होता है तो उससे 15-20 दिन पहले ही उसके सलावान में सलावैन के में गड़े पड़ जाते हैं। लोग समझते हैं कि अब ये थोड़े दिन ही इसके बच्चे देने के रह गए, गाय भैंसे जिन्होंने पाली है उन्हें पता होगा। तो अरबी लोग अरब लोग सलावान तस्निया उसके लिए इस्तेमाल करते हैं और वहां कोई जरब मारना या कुछ करना उसके लिए ये बुनियादी वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए की है कि बाज लोगों ने कहा जी वो कमर पे मारना या कमर हिलाना से नमाज का क्या ताल्लुक है, क्या कोई डांस करना मुराद हो सकता और उसका माना नमाज हो जाए। बाज ने कहा कि चूंकि इसमें कमर वाला मफहूम है और नमाज में आदमी की कमर हरकत करती है लिहाजा एक रब्त कायम किया इसलिए सलात कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल गलत बात है। अरबी में लफ्ज सलात इसी मादे से दुआ के मानों में इस्तेमाल होता है और इसीलिए अहले इल्म तफसीर वालों ने इन सारे अकवाल को बकवास कहा है। रूहुल मानी एक बड़ी तफसीर है, उसने लिखा है कि अजीब बात है कि सलवात के असल की तरफ जाना और फिर उसमें कमर हिलाना और उसमें उसका नमाज से क्या ताल्लुक है, फिर बड़ा अजीब गरीब तकल्लुफ से बात करना, یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. جبکہ لفظ صلاۃ عربی میں دعا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو یہ وہی چیز ہے, اسی معنی سے لیا گیا ہے, وہ کمر ہلانے والے معنوں سے نہیں لیا گیا. عربی میں اسلام سے پہلے بھی صلاۃ ان کا لفظ دعا خیر, کسی کے لیے اچھی دعا مانگنا, اس کی بھلائی کی, اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. ہاں البتہ اب جو ہماری نماز کی صورت ہے, جس طرح میں خاص حیات اور ریچول کے ساتھ پڑھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, جھکتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں صلاۃ, یہ عربوں میں متعارف نہیں تھی. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی عبادت کو صلاۃ کہتے ہو, لیکن اب ہمارے نزدیک صلاۃ یہ ہے جس کو 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھایا, قائم کیا, اس کے اقامت صلاۃ کی ساری صورت بتا دی, مسجد بنانا, اس کا انتظام کرنا, جماعت وغیرہ, یہ سب اقامت صلاۃ میں آتا ہے. تو جو لوگ وہ اس نماز وغیرہ سے بھاگنا چاہتے ہیں, وہ صلاۃ کے لفظی معنوں پہ زور دے کے کچھ جی ادھر ادھر کے ہانک لیں. اور اس میں ہم نے ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ بعض حضرات ہیں, نام نہیں لینا چاہتے, اسٹڈی کرے تو دیکھ لیں گے, کہ وہ کہتے ہیں جی نماز, کہتے ہیں یہ عجمی لفظ ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے مفہوم القرآن, اس میں حتی الامکان نماز نماز کا لفظ نہیں آنے دیا, صلاۃ کا صلاۃ ہی کیا. اور یہاں آیا نا اقام الصلاۃ, کچھ اس طرح کا میں نے کیا ہے, اجتماعات صلاۃ میں شرکت کی. اب نہ تو مسلمان باجماعت نماز کا معنی سمجھتا ہے, اور نماز کا لفظ عام ہے, اس کو ہٹا کے ترجمہ کرنا کہ اجتماعات صلاۃ میں شرکت کی. اب تو اجتماعات صلاۃ تو مراد ہو سکتا ہے اپنی مجلس یا بزم کا ہفتہ وار اجلاس اٹینڈ کرتا رہا, جمعیت کے جلسے میں شامل ہوتا رہا. میں نے کچھ اس طرح کا کر لیا ہے. اصل نماز سے وہ بھاگنے کے لیے کہ یہ قرآن کا مفہوم نہیں اور سنت کو وہ مانتے نہیں, منکرین سنت کی یہ تاویلات ہیں, اس لیے ہمیں یہ بات کرنی پڑی ہے. تو لفظ کا مادہ سواد لام واؤ ہے, اور صلاۃ بلکہ جنازے کی نماز دعا عربوں میں ہوتی تھی, لیکن اس کی شکل اور ہوتی تھی. وہ میت کو نہلا دھلا کے جب دفن کرنے لگتے تھے, اور میں نے سنا ہے, دیکھا نہیں, سنا عیسائیوں میں بھی یہی صورت ہے, کوئی دعا واؤ بھی پادری کرتا ہوگا, لیکن وہ یہ کرتا ہے کہ اس کا قریبی رشتہ دار کھڑے ہو کے اس کے کارنامے بیان کرتا ہے, یہ ایسا تھا, ایسا تھا, اس نے یہ کیا, اس نے اتنے قتل کیے, اتنے دشمن مارے, اتنی یہ, کیونکہ وہ ڈاکے اور یہ چیزیں ان کی بہادری اور خوبی شمار ہوتی تھی, وہ اس کو بیان کرتے تھے. پھر دوسرا آتا تھا, وہ پھر اسی طرح سے تعریفیں کرتا تھا, اور پھر دفن کرتے تھے. ہمارے ہاں آج کل مر جانے کے بعد تعریفیں بڑی اخباروں میں آتی ہیں, ایسا تھا ویسا تھا, لیکن اس وقت تو خیر الگ بات ہے. تو بعد میں اسلام نے وہی صلاۃ کی صورت جنازے کی کی. قرآن کریم میں ان کی نماز ہی بیان کی گئی ہے, وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ, کہ ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی خانہ کعبہ کے پاس مگر وہ تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے منہ سے, گویا کہ جس طرح سے بعض اور مذاہب میں راگ کے ساتھ, ڈانس کے ساتھ عبادت کا ایک ایسوسیشن قائم کی جاتی ہے عبادت کی, کچھ ہی کفار مکہ کی بھی یہ تھی جو قرآن نے بیان کی ہے. تو طریقے عبادت کے معنوں میں صلاۃ کا لفظ آیا ہے. اب ہمارے ہاں صلاۃ خاص اصطلاح ہے, نماز جسے ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. صلاۃ کے لفظ کی لغوی اصل یہ ہے کہ یہ ہے صلاوتن, وہی سواد لام واو مادے سے صلاوتن. پھر صلاوتن کی جو واو ہے وہ الف میں بدل جائے گی اور لفظ ہو جائے گا صلاۃن. عربی میں یہ لام الف لا ہی لکھا جاتا ہے, عام عربی میں صلاۃ لکھنا ہو تو صلاۃ لام الف لا سے لکھتے ہیں. قرآن کریم میں یہ لام کے بعد ایک واو لکھی جاتی ہے اور اس واو کو پڑھا نہیں جاتا, اس واو کے اوپر کھڑا الف لکھ دیتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو لام پر ہی کھڑی زبر ہوتی ہے، چھوٹا سا الف، جس سے ہم صلاح پڑھتے ہیں اور واو خالی ہے، اس کو پڑھنا نہیں. عرب ملکوں کے جو قرآن مجید وہاں چھپتے ہیں ان میں لام پہ زبر دی ہوتی ہے اور واو پہ چھوٹا سا الف لکھا ہوتا ہے. مطلب ان کا بھی درست ہے کہ لام زبر الف لا پڑھو، واو کو واو نہ پڑھو، الف پڑھو. لیکن ہمارے ہاں کا آدمی لام پہ دیکھے زبر اور واو پہ دیکھے کھڑی زبر، تو یہ تو پڑھے گا سالا وا، اور یہ غلط ہو جائے گا. وہ تو جمع میں سالا وات آتا ہے، جمع مؤنث سالم میں. قرآن کریم میں صلات لام الف لا سے بھی آتا ہے، مگر وہاں آتا ہے جہاں مضاف ہو کے صلات آ رہا ہو. صلاتی و نسکی و محیایا، یہاں صلاتی واو سے نہیں ہوگا. ما کان صلاتہم عند البیت، یہاں لام الف لا ہوگا، واو نہیں ہوگی. بہرحال یہ قرآن کا اپنا سپیلنگ ہے لفظوں کا، عام عربی میں واو کو الف سے ہی لکھا جاتا ہے. اور اب الصلات کے معنی وہی دعا والے معنوں سے لے کر دعائے رحمت، دعائے برکت، اور پھر ایک خاص عبادت کا نام صلات ہے. اس سے ورب ہے باقاعدہ، صلا یصلی، باب تفعیل سے آتا ہے ورب، یاد رکھیے صلا یصلی. اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ نماز پڑھنے کے لیے صلا قرآن کریم میں بھی کہیں کہیں استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا مصدر تسلیت نہیں آتا. صلا یصلی مصدر تو تسلیت بڑھنا چاہیے تھا نا، یہ نہیں آتا، بلکہ صلا یصلی صلاتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سواد لام یہ مادہ سے صلا یصلی کا معنی ہوتا ہے آگ میں بھوننا، جلانا، اور اس کا مصدر تسلیہ آتا ہے. اب دونوں کا مصدر تسلیہ بنائیں تو گڑبڑ ہوتی ہے. قرآن کریم میں وہ مصدر بھی استعمال ہوا ہے، وتسلیت جحیم، دوزخ میں جلانا. تو اس لیے جب صلا یصلی جو لام واو سے، دیکھیے جب وہ باب تفعیل میں جائے گا وہ بھی یہ ہو جائے گی، اور جو یہ یائی ہے وہ بھی یہ ہو جائے گی، بنے گا تو مصدر فعل تو اسی طرح بنے گا صلا یصلی. لیکن نماز کے لیے ہو تو کہیں گے صلا یصلی صلاتا، اب تسلیت ان کا نا غلط ہے. اور صلا یصلی تسلیت ان کا مانا ہے آگ میں جلانا، بھوننا، جلا دینا. اس لیے یہ مصدر اس کے ساتھ نہیں استعمال ہوتا کہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. اب صلا یصلی میں نے نماز پڑھنا ہوتا ہے، اور اقامت صلات کے معنی نماز کو قائم کرنا ہے، اور یہی فرق ہے ان میں بڑا. نماز پڑھنا ایک خاص وقت کی نماز، جس طرح ہم رکعتیں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا تو ہے، صلا قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، فلا صدق ولا صلا، نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی. تو نماز پڑھنا اور چیز ہے، اور نماز کو قائم کرنا، اس میں وہ سارا جو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر مسجد بنانا، اس میں جماعت کا انتظام کرنا، اذان کا انتظام کرنا وغیرہ، اور باجماعت پڑھنا، اس کی ساری جو شرائط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں سب معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے 23 سال نماز پڑھی اور 11 سال آخری 10 سال سے کچھ زائد مدینہ میں منورہ میں، تو باقاعدہ مسجد بنا کر، اور سفر میں بھی اور حضر میں بھی، اگر مدینہ میں ہوتے تب بھی، اور اگر جنگوں میں کہیں سفر پر بھی ہوتے تو باجماعت نماز کا بندوبست ہوتا تھا. تو وہ اس کی پوری شرائط اور آداب کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ تو ہے اقام الصلاۃ. اس نے نماز کو اس کی ساری شرائط کے ساتھ، یہی ترجمہ انہوں نے کیا، قائم رکھا، لیکن بعض نے وہ ترجمہ کیا اور وہ بہتر ترجمہ، اس کی تمام شرائط اور آداب کے ساتھ اس کو پورا کیا. دوسرا آگے لفظ ہے فآتا الزکاتا، اور اس نے زکات دی. آتا تو وہی ہے جو اوپر آپ پڑھ چکے ہیں، آتا المال، آتا یوتی، ایتا ان. زکات کا مادہ بھی زا کاف واو ہے. یہاں مادہ دونوں صلات کا اور زکات کا واو نظر آ رہی ہے، لکھی ہوئی ہے. پڑھی نہیں جاتی، پڑھی بصورت الف جاتی ہے. اگر صلات صلوتن تھا تو زکات اصل میں زکوتن تھا، پھر واو الف میں بدل گیا. اور عام عربی میں زکات کاف الف کا سے ہی لکھا جاتا ہے. قرآن کریم میں اس کی املا یہ ہے کہ واو بھی لکھی جاتی ہے، مگر واو کو پڑھنا الف کی شکل میں ہے. یہ صرف اس بات کی علامت کے لیے غالباً واو لکھی گئی کہ معلوم رہے کہ مادہ یہ ہے، اصل یہ ہے. زکا یزکو کے معنی ہوتے ہیں اگنا، بڑھنا، پھلنا، پھولنا، بنیادی معنی تو یہ ہے. بڑھنا اور اس سے پھر مختلف ورب، زکا یزکی، پاک کرنا، صاف کرنا، ان معنوں میں بھی آتا ہے. تو زکا یزکو، نشو و نما پانا، اگنا، بڑھنا، ان معنوں میں ہے، اور اس سے یہ لفظ زکات نکلا ہے. اس کے معنی تو بنیادی بنتے ہیں بڑھوتری، اگنا، بڑھنا، یہی معنی اس کا بنیادی بنتا ہے. اور پھر ہمارے ہاں یہ لفظ، وہ بھی پھر اصطلاح بن گیا کہ راہ خدا میں اپنی بچت میں سے خاص مقدار میں حصہ نکالنا اور دینا غریبوں کے لیے، اس کے لیے ہمارے ہاں لفظ ہے زکات. اس کا لفظی معنی پاک کرنا تھا یا بڑھنا تھا یا جو کچھ بھی. اور یہ کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ سود الٹا مال کو برباد کرتا ہے، اور یہ جو راہ خدا میں دینا ہے اس سے بڑھتا ہے مال. بظاہر تو عجیب لگتا ہے کہ وہ گھٹنے کی بجائے بڑھتا کیسے، لیکن وہ تو صدقات اور زکات کے فلسفے کی بات ہے. ہم بات کر رہے ہیں یہ لفظ زکات جو ہے یہ اسی طرح لکھا جاتا ہے. اس کا کوئی بدل ایران میں بھی نہیں تھا، اس لیے ہم نے باقی چیزوں کے لیے تو ایرانیوں سے لفظ لیے شروع میں. کل میں نے بیان کیا تھا کہ ملک کو فرشتہ کہنے لگے، جہنم کو دوزخ کہنے لگے، لیکن حج اور زکات اصلی لفظوں کے ساتھ ہی رہے. اس کی وجہ غالباً یہ کہ یہ انسٹیٹیوشنز ان کے ہاں نہیں تھی، تو وہ لفظ تو پھر وہی لینا پڑا. جس سے کوئی ملتا جلتا لفظ ان کے ہاں تھا، وہ پھر ایران والوں نے اپنا لفظ استعمال کر لیا. ہمارے ہاں اکثر ہی ہوتا ہے، خود پنجابی میں چلتا ہے. ہمارے ہاں اب بھی وہ لوگ ہیں جو عشاء کے نماز کو کفتاں کی نماز کہتے ہیں. پنجاب میں آپ کو دیہاتوں میں ملیں گے، وہ نیت باندھتے وقت کہیں گے چار رکعت فرض نماز کفتاں. یہ کفتاں کیا بلا ہوتی ہے. عربی میں بھی اس کو صلاۃ العتمہ کہتے تھے، عشاء کی نماز کو. اور آتمہ کا لفظی معنی تھا جب اونٹنیوں کا دودھ نکال کے گھر لاتے ہیں، کیونکہ عموماً اس وقت آتے ہیں. ہمارے اب بھی دیہات میں گوؤں سے جب لوگ واپس آتے ہیں تو عموماً شام کے بعد ہی آتے ہیں، رات ہو چکی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتمہ نہ کہا کرو، اس کا نام صلاۃ العشاء کہو. اس کا نام پھر صلاۃ العشاء اس طرح سے حضور کے فرمان کے مطابق ہوا ہے. اور وہ جو کفتن ہے، وہ فارس والوں نے نماز خفتن، خفتن میں نے سونا، ٹو سلیپ، خفتن میں نے سونا، سونے کے وقت کی نماز، یعنی اس کے بعد پھر سو جانا، وہ ادھر جو پنجابی میں آیا تو وہ خفتن فارسی تو کسی کو یاد نہ رہی. اور ہمارے دیہاتوں میں کفتن عام طور پر چلتا ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ یہ کفتن کیا لفظ ہے، نہ پنجابی میں اس کا معنی جانتے ہیں، لیکن بولتے ہیں. چل پڑا. یہ فارسی میں نمازوں کی نیت وغیرہ بھی اتنی عجیب ہے کہ یہ چونکہ ہمارے ہاں ایران اور ادھر سے آیا نا اسلام. چین کے میں نے رسالے دیکھے ہیں نماز وغیرہ کے، جو وہاں کے مسلمانوں کے لیے لکھے گئے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ نماز کی نیت وغیرہ ساری فارسی میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. وہ فارسی سے گیا سارا نظام، جو نظام ہمارا ہے مدرسوں کا وہی چین میں گیا. تو وہاں اب تک فارسی لفظ سکھائے جاتے ہیں. یہ سنگ چانگ وغیرہ کے مسلمان جو ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے، بلکہ میں نے عربی خطبے دیکھے ہیں چین کے لکھے ہوئے. ان میں جہاں نیچے کوئی معنی لکھے ہیں نا لفظوں کے عربی میں، یا تو چینی میں لکھے ہیں، بعض دفعہ ہم نہیں سمجھتے، اور یا پھر فارسی میں لکھے ہیں اور فارسی شعر دیے ہوئے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ فارسی کا ادھر بھی رواج بکثرت ہو گیا تھا. نظام تعلیم میں بنیادی حیثیت تھی فارسی کو، یہ عام مغلوں کے زمانے تک رہی ہے، بلکہ انگریز کے زمانے تک. تو اس وجہ سے وہ خفتن کا لفظ یوں چل پڑا. تو آتت زکات ہے اس نے دی زکات. یہاں زکات آتا کا پہلا مفعول ہے, کس کو دی یہ بیان نہیں کیا, کیونکہ آتا کے دو مفعول ہوتے ہیں نا, جن کا حق ہے ان کو دی انڈرسٹوڈ ہے, اور وہ جن کا حق ہے زکات وہ قرآن کریم میں دسویں پارے میں بیان ہوا ہے کہ کن کن لوگوں کو زکات دی جائے گی. پھر ایک بات اور غور کیجئے کہ اوپر بھی ہے مال دیا, نیچے بھی ہے زکات دی, دونوں ہی تو مال کا خرچ کرنے کے متعلق ہے. آپ نے اوپر پڑھا ہے نا آتا المال علی حبہ ان کو دیا, اور نیچے پھر ہے دوبارہ آتا زکات. تو یہ کیا ایک ہی چیز کی ریپیٹیشن ہے؟ نہیں ہے. زکات تو ایک فرض صدقہ ہے جو واجب ہے دینا, اس کے ریٹ ہیں اور اس کا اپنا طریقہ ہے اور اس کے احکام ہیں. زکات سے مراد وہ لیا جاتا ہے صدقہ واجب جو ہے, اور جو اوپر بیان ہوا ہے وہ اس زکات کے سے ہٹ کے بھی دینا ہوتا ہے, کیونکہ صرف وہی وہ تو کم از کم ہے, اس سے زائد کوئی کتنا دے, اور جتنی نیکی کرے وہ آت المالا اس واجب زکات کے علاوہ کا ذکر ہے. یہ تو واجب ہے کہ وہ نہ دے تو یہ تو بہرحال ضرور دے. یہ دو لفظ آمانا آتا اقامہ اس طرح سے ورب بنے من کے ساتھ. اب اگلی عبارت کو دیکھیں تو وہاں ہے والموفون بعہدہم, حالانکہ پچھلا فعل چل رہا ہوتا تو یہ عبارت کچھ اس طرح ہونی چاہیے تھی واوفا بعہدہ, وہی ورب ماضی کا چل. یہ یہاں موفون کیوں آ گیا ہے؟ یہ عبارت کی خوبی ہوتی ہے کہ ایک ہی قسم کا فعل بار بار چل رہا ہو, آگے بھی قرآن کریم میں اس طرح کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے, تو عبارت کچھ مونوٹنس سی ہو جاتی ہے, بور کرنے لگتی ہے, یا کم از کم ادبی نقطہ نظر سے, لٹریری پوائنٹ آف ویو سے وہ ایسا لگتا ہے جیسے گھسیٹ رہے ہیں ایک ہی ورب کو. وہاں زبان دانی کے لحاظ سے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ورب میں تھوڑی سی چینج کر دو, معنی تو وہی چلے گا, لہذا یہاں والموفون بھی آیا ہے. اور یہ موفون جمع اس لیے آیا ہے کہ جو من اوپر گزرا تھا وہ واحد جمع دونوں کے لیے ہوتا ہے, تین ورب اس من کے لیے آئے, وہ من کیونکہ ظاہراً واحد کے معنوں میں ہوتا ہے اس لیے آمانا آتا اقامہ آتا یہ ورب آئے. اگرچہ اس کا ترجمہ بھی جمع کے ساتھ بعض مترجمین نے اسی لیے کیا ہے جو یہ کرتے ہیں جنہوں نے یہ کیا اس طرح پلورل کے ساتھ, کیونکہ یہ کسی ایک آدمی کی بات نہیں ہو رہی, یہ تو ایک گروپ ہے ایک کیٹیگری ہے, ان سب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ کرتے, لہذا من سے مراد کوئی ایک وفرد واحد تو نہیں مراد. ورب لفظ اس طرح سے آیا تو اس کے مطابق کیا. یہاں لفظ والموفون بعہدہم یہ جمع میں آ گیا ہے, اور جمع بھی فعل نہیں اسم فاعل ہے, واو فے یہ واو فا یا مادہ وفا یفی وقا یقی کی طرح, اس کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا, پورا پورا دینا پورا کرنا, اور اس کے بعد جس چیز کو پورا کرنا ہو عموماً عہد کا لفظ اس کے ساتھ آتا ہے اس پر بے کا صلہ لگتا ہے. وفا بے عہدہی وفا عہدہو نہیں کہتے, بے کا صلہ لگتا ہے. پھر اس سے پلورل میں بھی مجرد میں بھی وفا یفی آتا ہے, بلکہ خود وفا کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے جو کہ اس کا مصدر ہے وفا یفی وفان, لیکن زیادہ تر عربی میں یہ باب افعال سے استعمال ہوتا ہے, اوفا یوفی ایفا ان, ایفا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے وعدہ, ایفا کیا وفا کیا ایفا کیا, یہ دونوں فعل ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو اوفا یوفی ایفا ان کے بھی وہی معنی, پورا پورا کرنا دینا پورا کرنا. اور اس کے ساتھ بھی عموماً عہد مضاف مفعول آتا ہے اور اس پہ بے لگتا ہے, کہتے ہیں اوفا بعہدہ گویا کہ عربی میں وفا بعہدہ اور اوفا بعہدہ کا معنی ایک ہی ہے، لیکن اوفا زیادہ استعمال ہوتا ہے. اب اس اوفا سے اسم فاعل بنے گا موفن، مفعلن، موفیون، اور موفیون کو جو ناقص ہو تو پھر اس کے آخر پہ وہ پیش نہیں آتے، وہ پھر بنتا ہے موفن. جیسے قازن ثلاثی مجرد سے بنتا ہے، قازن قازین قازن، یہ مثال تو آپ نے عربی کا معلم میں پڑھی ہے. تو موفن موفین موفن یوں بنے گا اسم فاعل، پورا پورا دینے والا، وفا کرنے والا. اور موفن کی جمع ہوگی موفیون موفیین، موفیون میں یہ گرے گی اور باقی لفظ رہ جائے گا موفونا. اسی طرح سے موفیین کا موفین بن سکتا ہے. تو یہ الموفونا، پورا کرنے والے، یہ بنے گا اس کا ترجمہ. اور یہ مبتدا ہے، یا ادھر سے من کے ساتھ لائیں تو خبر بھی بن سکتی ہے. یا یعنی والموفونا، من موفونا مبتدا خبر نہیں بنتا، بے تو کسی بات معلوم ہوتی ہے نا کہ اس من کے ساتھ اس کو کیسے ملا. تو یہاں ایک مبتدا محذوف ماننا پڑتا ہے، وہم الموفون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو موفون ہوتے ہیں، پورا کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ الموفون خبر معرفہ ہے، اور اس سے پہلے ایک مبتدا اس من کی وجہ سے انڈرسٹوڈ ہے، جو یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے، اور وہ ایسے ہیں. ٹون بدل دی، انداز بدل دیا، تاکہ وہ عبارت کی جو ہے ایک یکسانیت اور مونوٹنی اور بور سا پیدا ہوتا ہے، بورڈم پیدا ہوتی ہے، وہ نہ رہے. تو والموفونا بے عہدہم، دیکھیے بے لگا ہے، اور پورا کرنے والے ہیں وہ اپنے عہد کو. عہد عین ہے دال، عہدہ یا عہدو. ویسے قرآن کریم میں ثلاثی سے فعل نہیں استعمال ہوا، آتا سامعہ سے ہے، عہدہ نہیں آیا ہے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، قرآن کریم میں یہ مجرد بھی استعمال ہوا ہے، اور عہدہ الا کے ساتھ استعمال ہوا. عہدہ الا کے معنی اور ہوتے ہیں، عہدہ الا کے معنی ہوتا ہے کسی کے سپرد کرنا کوئی کام، اس کو اس کے ذمے لگا دینا کہ تم یہ کام کرو. عہدنا الا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کے ذمے لگایا یہ کام. اس طرح سے یہ عہدہ ہو آتا ہے، اس کے معنی تو وہی بنتے ہیں اس سے عہد کیا، لیکن زیادہ تر ثلاثی سے نہیں استعمال ہوتا مجرد سے، بلکہ یہ باب مفاعلہ سے آتا ہے. عاہدہ یعاہد معاہدتن، کسی سے عہد کرنا. لفظی معنی تو بنتا ہے باہم ایک دوسرے سے عہد کرنا، اس نے اس سے کوئی عہد کیا اور اس نے اس سے کیا، تو عہد لینا دینا کا معنی اس میں بنتا ہے. اور عہد کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، وعدہ کے معنوں میں لے، عہد، میثاق، وعدہ، یہ سب لفظ عربی کے ہیں اور اردو میں بھی اپنی اپنی جگہ استعمال ہوتے ہیں. کچھ معنوں میں بعض دفعہ تاکید ہوتی ہے تو ایک دوسرا لفظ آتا ہے، مثلا جیسے انگریزی میں پرومس بھی ہے لیکن پلیج بھی استعمال ہوتا ہے، اور یوں تو پیکٹ اور ایگریمنٹ اور بہت سے لفظ ہے لیکن پلیج میں زیادہ زور ہوتا ہے. اس طرح سے عربی میں میثاق میں زیادہ زور ہے. تو عہد کا معنی بھی اردو میں ہم عہد ہی کریں گے، ایگری کرنا دو چیزوں پر، دو آدمیوں کا، اس کو عہد کرنا ہی کہتے ہیں. اپنے عہد پہ کے پورے کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی بات ہو رہی ہے. اذا عاہدوا، جب کہ وہ عہد کریں. اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، عاہد یعاہدو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عاہدوا باب مفاعلہ سے، اذا میں نے جب جب انہوں نے کیا عہد, اور اذا کی وجہ سے اس میں ایک شرط کا معنی پیدا ہو جاتا ہے اور اس لیے ترجمہ ماضی سے نہیں کیا جاتا, اذا کے بعد ماضی کا ترجمہ حال سے کرنا بہتر لگتا ہے. یہاں ترجمہ ہوگا اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جبکہ وہ عہد کرتے ہیں, جب وہ عہد کرے. یہ ترجمہ فی الحال اذا کی وجہ سے ہم کریں گے. انہوں نے کیا, پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب عہد کرے, اقرار وفا قول پورا کرنا, اقرار پورا کرنا, عہد پورا کرنا, یہ سب اردو کے لفظ ہیں, یکساں معنی تقریباً رکھتے ہیں, کسی نے کوئی لے لیا کسی نے کوئی لے لیا. تو یہ عہد کی پابندی کرنا یہ بھی مومنوں کی ان صفات میں سے ایک بیان ہوئی ہے. یہ قرآن کریم میں کئی طریقے پر عہد کی پابندی کی تاکید آئی ہے. کہیں کہیں فعل امر کا صیغہ ہے, اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا, یہاں حکم ہے کہ پورا کرو. کہیں نیک لوگوں کی صفات کے طور پر بیان ہوا ہے اور اس میں یہاں آیا ہے والموفون بعہدہم, کے وعد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. موفون جمع ہے, اسم فاعل کی جمع ہے, مفعلون یہ وزن ہے اس کا, موفیون تھا جو موفون بنا, موفن موفیان موفیین. تثنیہ میں چونکہ زیر اور یہ آ رہی ہے وہاں یہ بولی جائے گی موفیان. جمع میں موفیون اور موفیین میں وہ یہ گر جاتی ہے پچھلی زیر کی وجہ سے. تثنیہ میں موفیان موفیین وہ ٹھیک ہے کیونکہ زیر کے بعد آگے یہ کی زبر چل سکتی ہے. اس کے بعد وفاء عہد اور عہد کی پابندی کرنا, وعدے کرنا, یوں ہی سیاست دانوں کی طرح روز نئے جھوٹ نہ بولنا. اس کے بعد اگلی بات بیان ہوئی ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اس میں معنی کی طرف تو ہم پہلے آئیں گے ہی. پہلی بات ایک دلچسپ جو شاید آپ نے نوٹ کی ہو کہ والموفون میں تو چلیے ہم نے ہم مبتدا مانا اور موفون خبر رفع میں آ گئی, معرفہ تو ہوتی ہے خبر کو, یہ پابندی تو نہیں. ترجمہ یہ کرتے ہیں وہ ہی ہیں یہ کام کرنے والے, یعنی نیک لوگ ہی یہ کام کرتے ہیں ایفاء عہد کا, خبر میں ہی کا معنی پیدا ہوگا. لیکن یہ جو والصابرین آیا ہے یہ تو رفع میں نہیں ہے, اس کے ساتھ ملتا تو ہوتا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرون فی الباساء, پھر کم از کم اس کی خبر بھی رفع میں آتی. یہ نصب یا جر کہاں سے آ گئی؟ آپ نے گرامر کے نقطہ نظر سے شاید آپ کے ذہن میں یہ بات نہ کھٹکی ہو, یہ کیوں ہوا؟ اگر فعل چلتا تو مثلا چلا تھا آمنا و آتا و اقام الصلاۃ و اوفا بعہدہ و صبر فی الباس, پھر تو کچھ اس طرح ورب چلتا, وہ نہیں چلایا. چلیے ٹون بدلی ہے اور یہ ادبی عبارت کا خاصہ ہوتا ہے.